الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات علی دان محترم اسلام میں عدل و احسان کی میزان کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو پانچویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میرے محترم سننے والوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ پروردگار عالم میں جتنی بھی صفتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ صفتیں وہ ہیں جو کسی اضافت سے پروردگار میں پائی جاتی ہیں. ابھی میں اس لفظ کی تشریح کروں گا. جتنی صفتیں پروردگار میں پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کسی نہ کسی اضافت سے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بنیادی اور اساسی ہیں. مثلا اللہ خالق ہے، ہے نا خالق؟ اچھا، تو اللہ جب کائنات کو خلق کر چکا، جب خالق ہوا، لفظ خالق اس وقت بولا گیا جب اس نے کائنات کو خلق کیا. اللہ رازق ہے، رازق اس وقت کہا گیا جب اس نے رزق دیا. اللہ قہار ہے، جب اس نے کسی پر قہر نازل کیا قہار کہا گیا. اللہ جبار ہے، جب اس نے اپنے جبروت کا مظاہرہ کیا جب اسے جبار کہا گیا. تو دوسروں کے حوالوں سے کچھ صفتیں پیدا ہوئی، خالقیت، رازقیت، قہاریت، جباریت، یہ وہ صفتیں ہیں کہ اگر رزق لینے والا ہو تو وہ رازق کہلائے، اگر مخلوق ہو تو وہ خالق کہلائے، اگر کسی پر قہر آئے تو وہ قہار کہلائے. لیکن اللہ عالم ہے، یہ ذاتی صفت ہے. دیکھیں ذرا، میں نے علم کلام کے ایک دقیق مسئلے کو چھڑا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں رکوں گا نہیں، بہت تیزی کے ساتھ میں یہاں سے گزروں گا. بھائی جب اس نے خلق نہیں کیا تھا خالق نہیں کہلاتا تھا، جب اس نے رزق نہیں دیا تھا رازق نہیں کہلاتا تھا، لیکن اس وقت بھی عالم تھا، اس وقت بھی عالم تھا، اس وقت بھی قادر تھا اور اس وقت بھی عادل تھا. مقام عدل تک مجھے پہنچنا ہے نا، تو اس مقام عدل تک جانے کے لیے صفات پروردگار پر تھوڑی سی گفتگو ضروری تھی. اچھا، تو اب کردار انسانی پر اس کے عالم ہونے کا اثر کیا ہے؟ بڑی نازک تمہید ہے اور اسی تمہید سے میں آگے جاؤں گا. دیکھو، کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی اثر انسان کے کردار پر نہ پڑتا ہو. عالم ہے ذاتی طور پر، قادر ہے ذاتی طور پر، عادل ہے ذاتی طور پر. بھائی اگر عالم نہ ہو تو تنہائی میں اگر کسی نے عبادت کی تو اسے خبر بھی نہیں ہوگی، جزا کیا خاک دے گا. سامنے کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ عالم نہ ہو اور تم نے تنہائی میں عبادت کی تو اسے تو خبر بھی نہیں ہوئی، جزا نہیں دے گا. اور اگر وہ عالم نہ ہو
کوئی ظالم اگر تنہائی میں ظلم کرے تو اسے سزا بھی نہیں دے گا. اس لیے جزا و سزا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو. پہلی سے بات ثابت ہو گئی, جزا و سزا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو. اچھا تو صرف عالم ہو جانا کافی ہے جزا دینے کے لیے, سزا دینے کے لیے؟ میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں لیکن میری دسترس میں نہیں ہے. تو تنہا علم کافی نہیں ہے کہ جزا دے اور سزا دے, علم کے ساتھ قدرت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ قادر ہو کے جزا دے سکے, قادر ہو کے سزا دے سکے. توجہ ہاتھ پر دور رہے ہیں. تو عالم ہوگا تو جزا دے گا سزا دے گا, علم ہو جائے گا نا اسے. اچھا اور جزا اور سزا دے نہیں سکتا جب تک کہ وہ قادر نہ ہو. ظالم کو سزا دے, متقی کو جزا دے. اچھا تو اب عالم تو ہم نے بھی مان لیا, آپ نے بھی مان لیا اللہ کو کہ جزا بھی دیکھا ہے سزا بھی دیکھا ہے, گناہ بھی دیکھا ہے ثواب بھی دیکھا ہے. اچھا قادر بھی مان لیا کہ وہ دے سکتا ہے جزا ثواب کی اور دے سکتا ہے سزا گناہ کی, دے سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم ہو, متقی کو سزا دے دے, متقی کو سزا دے دے, گنہگار کو جزا دے دے. کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ متقی کو سزا دے دے اور گنہگار کو جزا دے دے. ہم نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا, کہا یہ اللہ کے مزاج کے خلاف ہے کہ متقی کو سزا دے دے اور گنہگار کو جزا دے دے, یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے. تو تم بھی مان رہے ہو کہ عادل ہے, تو پھر اصول دین میں توحید کے بعد عادل کو مانتے کیوں نہیں ہو؟
مراحل ہیں
اور انہی مرائل سے اپنے سننے والوں کو مجھے لے کے آگے بڑھنا ہے. تو بھائی اب مقام عدل سمجھ میں آیا, ہم نے توحید کو مانا عدل کے حوالے سے. دیکھو آج کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی اور کوئی روایت نہیں پڑھی اور اصول دین پہ بات ہو رہی ہے بغیر آیت کے بغیر روایت کے. جناب مولانا سرابی صاحب نے تشریف لے آئے,
کا احترام بہت ضروری ہے.
ذاکر اسے کہتے ہیں کہ وہ ممبر بتا سید سجاد نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو بہت ضروری ہے ذاکر کا احترام. اچھا لیکن یہ بات میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے, ہم نے توحید کو مانا عدل کے حوالے سے. بات تو طے ہو گئی نا, اب ہم توحید سے آگے بڑھ رہے ہیں. عدل سے مانا ہے توحید کو, اگر 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 وہ ہے تو ظالم کو سزا دے گا, متقی کو جزا دے گا. الٹا نہیں کر سکتا اس لیے کہ عادل ہے. تو عادل سے مانا توحید کو. اور اب ذرا سا میں آگے بڑھ رہا ہوں. بھائی نبوت کو کیسے مانتے ہو؟ اگر میں کہہ دوں نعوذ باللہ, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کہ میں نبی ہوں, مان لو گے؟ پہلا کامن سینس کا مطالبہ یہ کہ جناب آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, معجزہ دکھ رہے ہیں, بہت توجہ رہے. اچھا آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا ہے, معجزہ بھی دکھا دے جب بھی جھوٹا ہے, اس لیے کہ ختم نبوت کی آیت آ چکی. بات بہت رہی ہے نا بھائی, کچھ عجیب کام بھی دکھلا دے, مجھے دیکھا تو استعمال نہیں کروں گا, عجیب کام بھی دکھلا دے جب بھی ڈوٹا ہے, اس لیے کہ ختم نبوت کیا ہے آ چکی. تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اچھا جو پہلے نبی آئے کہنے لگے ہم اللہ کے نبی ہیں, آپ نے کہا دلیل؟ دیکھو پھر عدل تک آ رہا ہوں میں. نبی آیا, نبی نے کہا میں نبی ہوں اللہ کا, آپ نے کہا دلیل؟ اسے مجھے دکھلا دیا, دکھلا دیا نا معجزہ, آپ نے نبی مان لیا. بھائی ہو سکتا ہے, میرے کو تم نبوت کو مانتے ہو معجزے سے, نبوت کو مانتے ہو نا معجزے سے, ہو سکتا ہے کہ اللہ ظالم کو معجزہ دے دے کسی اچھے کے بجائے, ظالم کو معجزہ دے دے کسی گنہگار کو معجزہ دے دے. کہا بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی گنہگار کو معجزہ دے دے, کسی شیطان کو, کسی ابلیس کو معجزہ دے دے. اللہ جب معجزہ دے گا اپنے نبی کو دے گا. بھائی یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا چونکہ عادل ہے. تو توحید کو مانا عادل سے, نبوت کو مانا عادل سے. آہستہ بہت آہستہ آہستہ میں فکر کو آگے بڑھا رہا ہوں. ہم نے توحید کو مانا ہے عادل کی بنیاد پر, توحید کو اللہ کی توحید کو مانا عادل کی بنیاد پر, سارے انبیاء کی نبوت کو مانا عادل کی بنیاد پر. قیامت ہوگی سب مان رہے ہیں بھائی قیامت ہوگی. اچھا خطرہ تو پھر وہاں وہی ہے, وہی خطرہ بے رہی رکھا ہوا ہے قیامت کے دن, کہ فاسق گیا, فاسق گناہگار گیا, کہا جنت میں لے جاؤ, بات تو ختم ہو گئی نا. اچھا بڑا متقی بڑا پرہیزگار گیا, کہا جہنم میں ٹھونک دو. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اور آپ قیامت کے لیے تیار ہوں گے؟ بھائی پھر اچھے اعمال کیوں کریں؟ اگر قیامت کے لیے تیار بھی ہوں تو اچھے اعمال کیوں کریں؟ اس لیے کہ کچھ پتا نہیں کہ کسی گناہگار کو جنت میں بھیج دے, کسی شریف کو جہنم میں بھیج دے. کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خدا کے مزاج کے خلاف ہے کہ عادل کو جہنم میں بھیج دے، گنہگار کو جنت میں بھیج دے۔ بھائی کیوں خلاف ہے؟ کہا یہ مزاج عادل کے خلاف ہے، تو قیامت کو مانا عادل سے۔ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو کہ عدل کی مار کہاں تک ہے؟ میرا ایک جملہ سنو، اگر قوت ہوتی تو اس جملے کی وضاحت کرتا، لیکن یہ جملہ پالیسی ہے، یہ جملہ پورے مسلک امامیہ کی پالیسی ہے۔ توحید سے عدل کو اس لیے نکالا گیا کہ نبوت سے عصمت کو نکالا جا سکے۔ بہت توجہات مبذول ہیں، تو توحید مانی عدل سے، نبوت مانی عدل سے، قیامت مانی عدل سے، اور عدل خود تو اصول دین ہے ہی۔ تو چار چیزیں تو مان لی نا، چار چیزیں۔ اچھا بھائی اب توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، لیکن اسی مرحلے کی تو زحمت دی تھی اور یہی سے مجھے آگے جانا ہے۔ پروردگار نبوت کو تو نے اپنے محمد پہ ختم کر دیا نا پروردگار، نبوت کو ختم، اور قیامت بہت دور ہے، تو مالک ایسا کر کہ نبوت کو کھینچ کر قیامت تک لے جا، یا قیامت کو پیچھے لے لے نبوت سے چپکا دے۔ بھائی بہت 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 نازک مرحلہ ہے، بہت نازک مرحلہ ہے۔ نبوت نبوت میرے نبی پہ ختم ہو گئی، تو مالک یہ کیوں ختم کر رہا ہے محمد پہ نبوت کو؟ نبوت کو بڑھا بڑھاتے بڑھاتے قیامت سے لے جا کے ملا دے، ہے نا؟ اور اگر نبوت کو بڑھانا نہیں چاہتا تو قیامت کو پیچھے کھینچ لے اور لا کے نبوت سے چپکا دے۔ نبوت کو بڑھایا نہیں، قیامت کو کھینچا نہیں، اور درمیان میں ایک طویل فاصلہ ہو گیا۔ تو اگر تو عادل ہے تو اس کے درمیان امام بھیج، ورنہ تیری عدالت پہ حرف آ جائے گا۔ امامت بھی عادل سے، اور وہ کہہ چکا ہے کہ بعدن للقوم الظالمین، کل کی تقریر سے متصل ہوا بعدن، بھائی آرام آرام سے سنتے جاؤ، بعدن للقوم الظالمین، ظالم ہم سے بہت دور ہیں۔ بھائی خدا تو عین عادل ہے نا، جب عین عادل ہے تو کیا مجال کے ظالم اس کے قریب آ جائے؟ جتنا بڑا ظالم اتنا اللہ سے دور، توجہ رکھنا توجہ رکھنا، جتنا بڑا ظالم اتنا اللہ سے دور، اور جتنا بڑا عادل اتنا اللہ سے قریب۔ اب اس سے زیادہ تو آسان کر بھی نہیں سکتا، علم کلام کے دقیق ترین مسائل کو میں اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا کہ جتنا ظلم کرے گا اللہ سے دور جائے گا، جتنا عدل کرے گا اللہ سے قریب آئے گا۔ تو اب اللہ سے قربت کا معیار کیا ہے؟ عدل کرے۔ اچھا اب دونوں صورتیں ہیں، اگر قریب ہے تو سمجھ لو کہ بہت بڑا عادل ہے، اور اگر عادل ہے تو سمجھ لو کہ بہت قریب ہے۔ بھائی دھواں دیکھ کے آگ کو پتا چلا لو، اور آگ دیکھ کے دھواں سمجھ لو۔ یہی تو طریقے ہوتے ہیں نا، دھواں دیکھا سمجھ گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ دیکھی سمجھ گیا کہ دھواں نکلے گا، ہے نا؟ تو اب اگر کسی کو قریب دیکھ لیا، کسی کو اللہ سے قریب دیکھ لیا، سمجھ لو کہ عادل ہے، اور اگر کسی کے عادل کو دیکھ لیا، کمال عادل کو دیکھ لیا، سمجھ لو کہ اللہ سے قریب ہے، ہے نا؟ تو اب ایک مرتبہ پروردگار نے آواز دی، دیکھو مقام قرب کی آخری منزل، نشتر پارک میں آیت سے استدلال کر کے آیا ہوں، اور اب وہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ثم دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین او ادنا، سننا اس جگہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور اس مرحلے پر روک کے کچھ کہوں گا۔ دنا دیکھنا اللہ نے کہا کیا ہے، دنا وہ قریب ہوا، فتدلا وہ جھکا، فکان کعبہ قوسین پھر وہ ایک کمان بنا۔ بھائی بہت توجہ رہے، دنا وہ قریب ہوا۔ بھائی بہت بہت عجیب و غریب اور بہت نازک مرحلہ ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں، اور اگر میں اس مرحلے سے نکل سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سوارت ہے۔ دیکھو معراج کی آیتیں ہیں سورہ النجم کی، دنا وہ میرا بندہ وہ حبیب قریب ہوا، فتح اللہ پھر جھک گیا، ہے نا؟ فکان کعبہ قوسین پھر وہ ایک کمان بنا۔ اب تک تو یہ سنتے آئے ہوگے نا کہ دو کمانے، اور میرے سننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ میں غلط ترجمے کرنے کا عادی نہیں ہوں، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ فکان کعبہ قوسین وہ ایک کمان بنا،
او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. رکے رہنا لیکن بہت نازک مسئلہ ہے اور چاہوں گا کہ میرے سننے والوں تک یہ مسئلہ پہنچ جائے. دیکھو قاب کہتے ہیں آبی کمان کو. دنیا میں جتنے بھی عربی زبان کے لغت ہیں نا, جتنی عربی زبان کے ڈکشنریز ہیں وہ سب دیکھ ڈالو, میری بات کی تائید ملے گی, تردید نہیں ملے گی. قاب آدھی کمان, تو قوسین کی آدھی آدھی کتنی ہوگی؟ ایک ہی تو بنے گی نا. اب میں نے بڑا نازک مسئلہ چھیڑ دیا ہے, تو اب جی چاہتا ہے کہ میں اطمینان سے ذرا اپنے نوجوان دوستوں سے بات کر لوں. اچھا تو ایک کمان ہے, دو نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. دو کمانوں کی آدھی آدھی, ظاہر ایک بنی, ایک کی آدھی پھر دوسرے ایک کی آدھی, دونوں کو ملا دو ایک کمان بنی. یہ معراج میں کمان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہے نا قابل غور بات. تو اب یہ کمان سمجھو میری محنت سوارت ہے. بھائی کمان کیا بن گئی؟ بھائی معراج میں جا رہے ہیں, حبیب سے بات, حبیب کو بلایا ہے اللہ نے معراج میں باتیں کرنے کے لیے, اور جا رہے ہیں اپنے محبوب سے باتیں کرنے کے لیے, یہ بیچ میں کمان کہاں سے آ گئی؟ اب بتاؤ کہاں سے کمان آئی؟ سبحان اللہ جی, میں سننا بتاؤ جو رہے. اب پھر معراج کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, سبحان اللہ اسرا بے عبد ہی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابرکت ہے وہ اللہ, بڑے آرام سے ترجمہ سننا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, بابرکت ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے عبد کو, ہے نا, رات کے وقت, لیلن رات کے وقت, من المسجد الحرام خانہ کعبہ سے, الی المسجد الاقصى دور ترین مسجد تک. دور ترین مسجد تک, توجہ رکھنا, لے گیا اللہ اپنے بندے کو. میں کسے لے گیا ہے معراج میں؟ بندے کو. بندہ فقط جسم کو کہتے ہیں یا فقط روح کو؟ بھائی ایک سوال ہے درمیان میں, آؤ میرے کا ایک سوال ہے بھائی, عبد عین بے دال, عبد روح کو کہتے ہیں یا جسم کو کہتے ہیں؟ ارأیت الذی ینہا عبدن اذا صلی, تم نے دیکھا کہ ہمارے عبد کو لوگ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. نماز جسم پڑھتا ہے یا نماز روح پڑھتی ہے؟ نماز دونوں پڑھتے ہیں. روح نیت کرتی ہے, جسم سجدے کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. تو جب تک روح اور جسم دونوں نہ ہو عبد نہیں کہلائے گا. تو محمد کی روح معراج میں نہیں گئی, پورا محمد معراج میں گیا. اور آرام سے سنتے جانا, اس لیے کہ وہ کمان تک پہنچنا ہے کہ یہ کمان کہاں سے بن گئی معراج میں, اور وہ کمان اگر سمجھ میں آ گئی میری محنت سوارت ہو گئی. بھائی میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ میرے محترم سننے والے قرآن کو اس طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے آل محمد سمجھانا چاہتے ہیں. آل محمد اب جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ نص معصوم کی روشنی میں ہو رہی ہے. تو لے گیا اللہ اپنے عبد کو, اپنے بندے کو مسجد الحرام سے. کہاں سے لے گیا؟ خانہ کعبہ سے. خانہ کعبہ کا نام ہے مسجد الحرام. کہاں تک لے گیا ہے؟ الی المسجد الاقصى. اقصا کے معنی دور ترین جگہ. وہ اسرائیل کی مسجد اقصا نہیں, بھائی اسرائیل میں بھی ایک مسجد اقصا ہے نا, بھائی یروشلم میں ایک مسجد اقصا ہے نا. اچھا تو جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت اس مسجد اقصا کا وجود موجود نہیں تھا. اور اگر فرض کرو کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی روایت نکال لی جائے کہ مسجد اقصا تھی, تو اب ذرا میرے جملے پہ غور کرنا. اقصا کے معنی دور ترین, ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, اقصا دور ترین. تو کہاں سے لے گیا؟ خانہ کعبہ سے. کہاں لے گیا؟ دور ترین مسجد تک. یہ جو دوری اور قرب ہے نا, یہ انسان کے ریلیشن سے بدلتا ہے. جو پیدل جا رہا ہو اس کے لیے ایک میل بہت ہے نا, جو سائیکل پہ جائے اس کے لیے ایک میل بہت زیادہ نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی. جو کار میں جائے اس کے لیے ایک میل کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور جو طیارے میں جا رہا ہو ایک میل کا تصور بھی ذہن میں نہیں آئے گا. کتنی آسان مثال میں نے دے دی. تو لفظ کی قیمت
کہنے والے سے معین ہوتی ہے. پیدل کہے ایک میل گیا اہمیت ہے, سائیکل والا کہے میں ایک میل گیا کچھ ہوا, کار والا کہے ایک میل گیا نوٹس لینے کے قابل نہیں ہے, اور اگر سیارے میں سوار جا رہے ہو تو ایک میل تو دماغ میں بھی نہیں آئے گا, ہے نا. اب اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے دور ترین مسجد. سامنے کی بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے دور ترین مسجد, تو 550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اسرائیل اور مدینے میں, کیا یہ دور ترین ہے اللہ کے لیے؟ بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. تو اب دور ترین مسجد کہاں ہوگی؟ عرش الہی لے گیا. بھائی اب ترجمہ سننا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے محمد کو خانہ کعبہ سے عرش تک. ہو گئی بات طے؟ طے ہو گئی نا بات. اب عرش کو کہا کیا, بڑا نازک مرحلہ ہے, اور دلیل دینا چاہ رہا ہوں اپنے ان بیدار سننے والوں کو. کیا کہا عرش کو؟ مسجد الاقصی, دور ترین مسجد, دور ترین مسجد. مسجد کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدے ہو, جہاں سجدے ہو اس کا نام ہے مسجد. بات واضح ہو رہی ہے بھائی, مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدے ہو. تو عرش پر پہلے سجدے ہو چکے تھے, جبھی تو مسجد کہلائے گا. سمجھنے کی بات کر رہا ہوں بھائی, قرآن کو ویسے سمجھو, ویسے سمجھو جیسے آل محمد سمجھانا چاہتے ہیں. تو اب عرش کیا ہے؟ مسجد الحرام, مسجد الاقصی. کعبہ کیا ہے؟ مسجد الحرام. عرش کیا ہے؟ مسجد اقصی. تو مسجد اسی جگہ کو کہتے ہیں نا جہاں سجدے ہو. تو عرش پہ اگر سجدے نہ ہو چکے ہوتے تو اللہ اللہ عرش کو مسجد نہ کہتا. تو پہلے سجدے ہو چکے ہیں. اچھا اب مجھے بتاؤ, اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ گھر کو مسجد کہتے ہو؟ بھائی میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں, میں نے کبھی اپنے گھر کو مسجد نہیں کہا. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں, آپ نے اپنے گھر کو کبھی مسجد نہیں کہا. تو مسجد کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں ایک آدمی سجدہ نہ کرے, اجتماعی سجدہ ہو. تو آج پر فقط نور محمد سجدہ نہیں کر رہا تھا, 14 کے 14 نور سجدہ کر رہے تھے. فکر کا عجیب مرحلہ ہے, ابھی میں کمان تک نہیں پہنچا. بھائی کمان تو اب آئے گی. تو کہاں سے لے گیا؟ مسجد الحرام سے. کہاں لے گیا؟ مسجد اقصی پر. عرش کیا ہے؟ مسجد. اور مسجد وہ جگہ جہاں اجتماعی سجدے ہوں. تو عرش مسجد ہے نا بھائی, بہت توجہ رکھنا, عرش مسجد ہے. جب عرش مسجد ہے تو میرا محمد جب عرش پہ جائے گا تو سجدہ کرے گا یا نہیں؟ اور جب سجدہ کرے گا تو کمان بنے گی یا نہیں؟ جن مراحل سے میں اپنے سننے والوں کو لے کے گزر رہا ہوں, دنا دیکھو کیا رپورٹنگ کی ہے قرآن نے معراج کی, کیا کمال کی رپورٹنگ ہے, مختصر ترین رپورٹنگ. دنا وہ قریب ہوا, فتدلا اور وہ جھک گیا, جھک گیا نا. فکان قاب قوسین, وہ کمان بنا ہوا تھا سجدے میں. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. وہ کمان بنا ہوا تھا سجدے میں. بھائی بہت رکے رہنا اس مقام پر. اب وہ کمان بنا ہوا ہے, جب اس نے سجدہ کیا تو اس کا سر لامکان کی سرحد پہ تھا. جب محمد نے سجدہ کیا تو اس کی پیشانی لامکان کی سرحد پہ تھی, آخری کنارے پہ تھی. جب وہ اٹھ کے بیٹھے گا تو پھر فاصلہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اسی لیے کہا آؤ ادنا, اور قریب آ جاتا کہ فاصلہ ختم ہو جائے. بھائی عجیب مرحلہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس مرحلے پر مجھے رکنا نہیں ہے, اس مرحلے سے مجھے جان آ گئے. اب رک جاؤ, سن سن کے کان پک گئے کہ بھائی یہ عجیب لوگ ہیں. محمد کی تعریف حد سے بڑھا لی, علی انہیں بھی حد سے بڑھا لیا, جتنے ہیں امام سب کو حد سے بڑھا لیا. بھائی کسی کو حد میں تو رکھو, مقام عدل پہ تو رکھو. یعنی ہم پر اعتراض یہ ہے کہ ہم فضیلتوں میں حدوں کا خیال نہیں رکھتے. تو ایک بڑا عام سا جواب ہے جو ہر داغی دیتا ہے کہ بھائی آل محمد کی حد بتلا دو, ہم وہاں رک جائیں گے. کہ حد بتلا دو, ہم وہاں رک جائیں گے. لیکن جواب مجھ سے سنو. الذی علی نجر بلاغا نے کہا, الذی پہلا خطبہ نجر بلاغا کا, اور ایک جملہ سنتے جاؤ. الذی لیسا لصفت ہی حد محدود, اللہ وہ ہے کہ جس کی کوئی صفت کی حد نہیں ہے. یہ کیا کہہ دیا؟ کتنا رحمان ہے نا, کتنا رحمان کوئی بتا سکتا ہے؟ حد نہیں ہے. کتنا رحیم بتا سکتے ہو؟ کوئی حد نہیں ہے بھائی. توجہ رہے, توجہ رہے. کتنا عادل, کوئی حد ہے اللہ کی صفت کی؟ اللہ دی لیسا لے صفت ہی حد المحدود, اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے, لا محدود صفتیں ہیں. اور اب اسی اللہ نے کہا او ادنا, وہ کمان بنا یا اس سے زیادہ قریب. کتنا قریب نہیں بتایا, تو نہ خدا کی حد نہ محمد کی حد. مقام استدلال ہے, مقام استدلال ہے, اور مقام استدلال میں دو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب آخری جملہ کروں گا لیکن یہ دونوں جملے مکمل ہو جائیں. الذی لیس لہ صفت حد محدود, اللہ وہ ہے جس کی صفت کے لیے کوئی محدود حد نہیں ہے, صفت اللہ محدود. اسی اللہ نے کہا, توجہ رکھنا, اسی اللہ نے کہا فکانا قاب قوسین او ادنا, وہ ایک کمان بنا یا اس سے قریب. کتنا قریب نہیں بتا سکتا تھا, کتنا قریب, کیا وہ اللہ نہیں بتا سکتا تھا؟ خود چھوڑ رہا ہے. تو جب اللہ اپنے محمد کی حد خود معین نہ کرے تو آپ کون ہیں اس کی حد معین کرنے والے؟ سنتے جانا. اب وہ روایت کوٹ کروں گا جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے. بس استدلال کے لیے ایک لفظ کہوں گا, اللہ کتنا رحمان نہیں معلوم, محمد کتنے قریب نہیں معلوم. اور اب اللہ نے بھائی اللہ کے لیے علی نے کہا تھا اللہ دی لیسا لے صفت حد المحدود, اور اللہ نے محمد کے لیے کہا فکان قاب قوسین او ادنا, اور اب محمد نے علی کے لیے کہا یوم الخندق. توجہ رہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, علی کی ضربت ثقلین کی عبادت افضل ہے. کتنی افضل نہیں بتایا؟ فکان قاب قوسین او ادنا, وہ مقام اتصال پہ آ گیا. تو اب محمد سے زیادہ کوئی قریب ہے اللہ کا؟ دنیا کا کوئی انسان, وہ ابراہیم علیہ السلام ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, کوئی کہہ سکتا ہے, دنیا کی کوئی کتاب کہہ سکتی ہے کہ محمد سے زیادہ قریب؟ محمد ہے قاب قوسین کے اوپر. تو اب جو اللہ سے جتنا دور اتنا بڑا ظالم, جو اللہ سے جتنا قریب اتنا بڑا معصوم. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. بودن للقوم الظالمین, جو ظالم ہوگا وہ ہم سے دور, جو عادل ہوگا اور معصوم ہوگا وہ ہم سے قریب. محمد مقام قرب کامل پر ہے. تو اب محمد سے زیادہ کوئی اللہ سے قریب نہیں ہے, تو سب سے بڑا معصوم محمد. اب میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تو اللہ نے اپنے محمد کو قریب کیا قاب قوسین کہہ کر, اور محمد نے اپنے علی کو قریب کیا یا علی انت منی وانا من. آرام سے سنتے رہو, آرام سے سنتے رہو. لیکن جانا بہت دور ہے, بہت دور ہے, اور ابھی میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے, اس لیے آگے جا رہا ہوں. بھائی یہی سبب ہے کہ پیغمبر نے علی کے فضائل میں جو حدیثیں لی ہیں ان کی دو قسمیں. ایک میں تنہا علی کا ذکر ہے, بہت ہیں. علی امیر المومنین, علی مومنوں کا امیر ہے. علی امام المتقین, علی متقین کا امام ہے. علی صالح المومنین, علی مومنین میں سب سے صالح ہے. علی خیر البریہ, علی کائنات کا سب سے بہتر انسان ہے. اس میں کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے, فقط علی. روکے ہیں نا, تو ایک گروپ ہے روایتوں کا جس میں فقط علی کا ذکر ہے نا, اور دوسرا گروپ ہے جس میں پیغمبر نے پہلے اپنا ذکر کیا پھر علی کا ذکر کیا. اور مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہیں, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. انا و علی ابا و حادی الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. انا مدینہ العلم ہے, وہ علی بابہ, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت ہے, وہ علی بابا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الہدا, وہ علی بابا, میں ہدایت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ رسول اللہ کر کیا رہے, یا علی انت منی وانا من, علی تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں. یا علی اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسی, علی میں موسی ہوں تو ہارون ہے. تو کچھ وہ روایتیں تھیں جن میں تنہا علی کا تذکرہ تھا, اور کچھ وہ روایتیں ہیں جن میں پیغمبر نے پہلے اپنا ذکر کیا اور اپنے حوالے سے علی کا ذکر کیا. تو بتلانا یہی تھا کہ علی وہ ہے جس کی فضیلتیں میری فضیلتوں سے متصل ہیں. تو اب جو فضائل علی کا انکار کرے وہ فضائل محمد کا انکار کر کے امت کے دائرے سے باہر چلا جائے. بہت تو لگے گا. تو نبوت کو آنے نہیں دیا, قیامت کو کھینچ کر نہیں بلایا، تو اب درمیان میں امامت کی مجبوری تھی نا، تو خدا کی قسم اگر دیکھو 124,000 نبوتیں آئیں اور آ کے گزر گئیں اور قیامت آئی نہیں، 1994 میں اگر آ گئی ہوتی تو نہ میں ممبر پہ نظر آتا نہ فرشادہ پہ نظر آتے، ہے نا، تو قیامت تو آئی نہیں اور نبوت 1500 سال پہلے گزر گئی، تو نہ نبوت کو کھینچ کے قیامت سے ملایا نہ قیامت کو پیچھے کھینچا نبوت سے چپکا دیا، تو درمیان میں امامت کی گنجائش تھی نا. اگر درمیان میں، بھائی توجہ رکھنا، اگر اللہ مستقبل کی ہدایت کا بندوبست نہ کرے تو ماضی کی ساری ہدایتیں بیکار ہو جائیں گی. اب پھر میں عادل پہ واپس آ گیا، اب میں پھر عادل پہ واپس آ گیا. بھائی ماضی میں نمازیں پڑھوا رہا ہے، روزے رکھوا رہا ہے، حج کروا رہا ہے، عبادات دے رہا ہے، حلال دے رہا ہے، حرام دے رہا ہے، اور ہزاروں سال کا پیریڈ ہے، اس میں کوئی ہدایت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، تو عدل الہی پہ حرف آ جاتا اگر مستقبل کی ہدایت کا بندوبست نہ ہوتا. یعنی میرے جملے کو ذہن میں رکھنا، اگر مستقبل میں ہدایت نہ ہو تو مستقبل میں ہدایت نہ ہو تو ماضی کی ساری ہدایتیں بیکار ہو جائیں. اسی لیے اللہ نے پیغمبر سے کہا تھا کہ محمد اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا.
محمد اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا، پڑھا لکھا مجھے بھائی، اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، ہے نا بھائی، سب کو معلوم ہے. اب ذرا میں بیسیکلی فقہ کا طالب علم ہوں، نجف میں نے فقہ بہت پڑھی الحمدللہ، تو فقہ کا ایک مسئلہ سنتے جاؤ. دیکھو کہاں غزیر سے فقہ پہ جا رہا ہوں اور عجیب مرحلہ فکر ہے، یہ جملہ ذہن میں رہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا نا، وہ جو پہنچایا تھا، وہ اگر وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، ہے نا. اب سنو قرآن کو، وہ قرآن دیکھو کتنی بے مروتی کر رہا ہے قرآن. یہ جملہ جان بوجھ کے میں نے کہا ہے کہ قرآن نے کتنی بے مروتی کی ہے. دیکھو یہ وہی نبی ہے جسے کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر کے اڑنے والے، اور یہ وہی نبی ہے جس کو کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اڑنے والے، یہ وہی نبی ہے جس کو کہتا ہے یاسین، اے سید و سردار، یہ وہی نبی ہے جسے کہتا ہے طہٰ، اے طیب و طاہر. کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے ان لفظوں میں، لیکن غزیر میں کیسی آگے پھیر لی، اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بہت رہی ہے بات، باتیں پہنچ رہی ہیں. تو اب جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن میں پوری طرح محفوظ رکھ لینا، اگر وہ نہ پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. ہو گئی نا بات. اب مجھ سے سنو، قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کس نہیں ہے نماز پڑھو. اچھا، عورت آہستہ پڑھے، مرد زور سے پڑھے، نابالغ مستحب پڑھے، بالغ واجب پڑھے، ہے نا. ظہر کی آہستہ پڑھو، مغرب کی زور سے پڑھو، اقیم الصلاۃ میں کہیں ذکر ہے؟ جوان کھڑے ہو کے پڑھے، جو بہت بوڑھا ہو کھڑا نہ ہو سکے بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھے، جو لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے. اتنے حکم ہے فقہ میں. اچھا، اور اختلاف بھی کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں، خدا مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھے. ہم تو بہت ہی زیادہ اتحاد المسلمین کے اتحاد بنا مسلمین کے دائیں ہیں نا، تو ہماری ہمیشہ دعائیں رہی کہ اللہ مسلمانوں کو متحد رکھے. تو اس مسئلے میں سب متفق ہیں کہ آیت کیا ہے، اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، ہے نا. اب آیت میں شیڈز کتنے ہیں کہ اے نابالغ مستحب پڑھ، اے بالغ واجب پڑھ، اے مرد زور سے پڑھ، اے عورت آہستہ پڑھ، اے بوڑھے جو کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ، اے مریض اگر بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ، اور اے انتہائی بوڑھے اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ. ایک اقیم الصلاۃ میں کتنے شیٹس آ گئے. بس میری بات مکمل ہو گئی، میری بات مکمل ہو گئی. بھائی بزرگ تو میرے کبھی مخاطب نہیں رہے، پہلے کے بزرگوں کی تو عمریں گزر گئیں علمی صحبتوں میں اور مجلسیں سنتے سنتے. یہ جو نوجوان دوست آئے بھائی بیٹھے ہوئے نا, یہ انہیں میں مخاطب کر رہا ہوں. کتنے شیر سے ایک مرتبہ اور سننا, تاکہ وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, وہاں تک تو پہنچ جاؤں نا میں. بھائی حکم فقط اتنا ہے کہ نماز پڑھو, عورت جانے کہ آہستہ پڑھنا ہے, مرد جانے کے زور سے پڑھنا ہے, بالغ جانے کے واجب پڑھنا ہے, نابالغ جانے کے مستحب پڑھنا ہے, جوان جانے کے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے, بوڑھا جانے کے بیٹھ کے پڑھنا ہے, مریض جانے کے لیٹ کے پڑھنا ہے, انتہائی بوڑھا جانے کہ اسے اشارے سے پڑھنا ہے. تو جملہ ایک ہے, معنی اتنے ہیں. بھائی یہی تو آیت نے کیا, پیغمبر سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, امت سے کہا کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. بات مکمل ہو گئی. بات جب یہاں تک آ گئی نا تو پھر میں مکمل ہی کر دوں. بھائی نبی سے کہا اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, امت سے کہا کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا, معلم سے کہا کہ اگر وہ نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا, معلم سے کہا کہ اگر وہ نہ پڑھایا تو کچھ نہ پڑھایا, اور ذاکر سے کہا کہ اگر وہ نہ بسایا تو کچھ نہ بسایا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, اور اب ظاہر ہے کہ زحمت اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. بھائی آیت تو ہزاروں مرتبہ سنی ہے نا, ظاہر ہے یہ آیت تو ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تمہارے رب کی طرف سے حکم آیا ہے. بھائی یہ من ربک پہ روک رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ کسی پڑھنے والے نے من ربک کی طرف بھی متوجہ کیا یا نہیں آج تک لوگوں کو, ہے نا عجیب ہے. یا ایھا الرسول, اب یہ بہت بیدار اور پڑھا لکھا مجمع ہے, اور سننا میں کہنا چاہ رہا ہوں, من ربک اس کی طرف کسی خطیب نے متوجہ کیا یا نہیں؟ میرے دوست مولانا حیدر صاحب نے کہا کسی نے نہیں کیا, ہو سکتا ہے کسی نے کیا بھی ہو, لیکن اب مجھ سے جملہ سنتے جاؤ. یا ایھا الرسول, اے رسول بلغ پہنچا دو, ما انزل جو نازل ہوا ہے, من ربک تمہارے رب کی طرف سے. ہو گئی نا بات. اچھا اب مجھے بتلاؤ کہ نماز کیا رب کی طرف سے نہیں آئی؟ بات مکمل ہو گئی. کیا نماز رب کی طرف سے نہیں آئی؟ اچھا کیا زکات رب کی طرف سے نہیں آئی؟ کیا حج کا حکم رب کی طرف سے نہیں آیا؟ تو دکھا دو قرآن میں, اقیم الصلاۃ من ربک, دکھاؤ پورے قرآن میں اقیم الصلاۃ من ربک, نہیں ملے گا. اچھا دکھاؤ قرآن میں آتو زکات من ربک, زکات دو رب کا حکم ہے, نہیں ملے گا. حالانکہ حکم ہے رب کا, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن من ربک وہاں نہیں ہے. للہ علی الناس حج البیت, من ربک حج کرو, رب کی طرف سے حکم آیا ہے؟ نہیں ہے. تنہا غدیر وہ واحد مرحلہ ہے, بات بازو غدیر پورے قرآن کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں, غدیر وہ واحد مرحلہ ہے جہاں میرے پروردگار نے کہا من ربک, حبیب یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. بھائی سب کو معلوم ہے کہ رب کی طرف سے آیا, پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی, ہے نا؟ اب سوال تو اپنی جگہ رکھا ہوا ہے, سوال اپنی جگہ ہے نا کہ بھائی سب کو معلوم ہے کہ نبی جو حکم دیتا ہے وہ رب کی طرف سے, تو یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ رب کی طرف سے آیا؟ بتاؤں, بس یہی مجلس تمام ہو جائے گی. دیکھو جب پیغمبر علی کی مولایت کا اعلان کر چکے تو بڑا مشہور واقعہ ہے, ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہے, میں اسے من ربک سے ریلیٹ کر رہا ہوں. حارث ابن نعمان فہری, صحیح پروننسیشن ہے فوری, حارث ابن نعمان فوری ایک شخص ہے جو مجمع میں بیٹھا ہوا تھا. جب علی کی مولایت کا اعلان کر لیا رسول نے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی, آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا, آپ نے کہا حج کرو, آپ کے ساتھ حج کیا ہے, آپ نے کہا زکات دو, ہم نے دی, آپ نے کہا جہاد میں چلو, جیسے بھی ہوا ہم جہاد میں بھی گئے. تو یا رسول اللہ آپ جو بھی کہتے گئے ہم نے اس پہ عمل کیا. تو یا رسول اللہ یہ آپ جو علی کو حاکم بنا رہے ہیں تو اپنی طرف سے یا رب کی طرف سے؟ بس میرے دوستو, اچھا اب ذرا بھائی بات واضح ہو گئی؟ نہیں ابھی کہاں واضح ہوئی, نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں, ایک ایک نوجوان دوست سنے. بھائی سنو, حارث ابن نعمان فوری کی کوالیفیکیشن تو سنو, حاجی ہے, نمازی ہے,
زکات دیتا ہے، حج کیا ہے رسول کے ساتھ، جہاد میں رہا ہے رسول کے ساتھ، ساتھی ہے نا، ساتھی ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ حکم آپ کا ہے یا رب کا؟ اور آیت میں پہلے آ چکا تھا من ربی، تو جب زمانے رسول میں قرآن فہمی کا یہ عالم ہے تو بعد رسول کا حاضر بناؤ گے؟ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے، بڑے عجیب مراحل ہیں، تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں حارث ابن نعمان فوری کے سلسلے میں کچھ عرض کروں، لیکن بہرحال یہ جملہ تو سننے کے قابل ہے ہی، اس لیے کہ مجھے یہی گفتگو کو تمام کر دینا ہے، بات میری آج یہی مکمل ہو جائے گی. یا رسول اللہ، اپنی مرضی سے کہا یا رب کی مرضی سے؟ جلال آ گیا رحمت للعالمین کو، رحمت للعالمین کو جلال آ گیا. قسم کھا کے کہا کہ میں نے زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، جو کیا ہے جو کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے. بھائی رکے رہنا، میرے سامنے بہت پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں اور کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کچھ ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، تو اب جو ذہن میں آیا ہے وہ انشاءاللہ پھر صحیح، لیکن بات تو یہاں مکمل ہو جائے نا. پیغمبر کو جلال آ گیا، کہا میں نے زندگی میں کوئی بات حکم الہی کے بغیر اور اذن الہی کے بغیر نہیں کی، جو کیا ہے وہ اذن الہی سے، جو کہا ہے وہ حکم الہی سے. اچھا اتنا کٹ حجت ہے کہ سن چکا کہ حکم خدا سے بنے، سن چکا نا، چلا اور کہتا ہوا چلا کہ پروردگار اگر علی تیرے حکم سے مولا بنے ہیں اور مالک بنے ہیں تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے. قرآن میں آیت ہے سالا سائل بے عذاب واقع، ایک عذاب مانگنے والے نے ہم سے عذاب کا مطالبہ کیا، ہم نے بھی طے کیا کہ ہم عذاب اتار دیں گے. بھائی دیکھو آیت کے تیور کو دیکھو، آیت کے تیور کو دیکھو، گفتگو تمام ہونے والی ہے. سالا سائل بے عذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے ہم سے سوال کیا عذاب کا، ہم نے بھی طے کیا کہ ہم عذاب کو واقع کر دیں گے. بھائی چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ پروردگار اگر علی کو تیرے اذن سے مولا بنایا گیا ہے مجھ پہ عذاب نازل کر دے. اچھا اب اس نے کون سا عذاب نہیں کہا تھا، زمین میں دھسا دے، اوپر سے پتھر آ کے گر جائے، تلوار چلے میری گردن کٹ جائے، میرے اوپر آگ آ کے گرے میں جل جاؤں، مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینک دے، اس نے عذاب طے نہیں کیا تھا، طے نہیں کیا. لیکن سارے غدیر کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ناکے پہ سوار ہوا، آسمان سے پتھر گرا، سر کو توڑتا ہوا، ناکے کی پیٹ کو توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا. ہو گیا نا، بس میری تقریر تمام ہو گئی، میری تقریر تمام ہوئی. اچھا یہ حارث پر عذاب کیا آیا؟ پتھر کا. اچھا اب میں اللہ کو مشورہ تو نہیں دے سکتا اور نہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اللہ کو مشورہ دیں، ورنہ مشورے کی گنجائشیں بہت ہیں. پروردگار ایک بجلی چمکے وہ جل جائے، ایک آگ کا شعلہ اڑتا ہوا ہے اسے بھسم کر دے، ہوا تری اسے اٹھائے سمندر میں لے جا کے پھینک دے، پروردگار کوئی پہاڑ اس کے سر پہ گر پڑے، پروردگار زمین پھٹ جائے دھس جائے، قارون کے طریقے سے تو زمین کو بند کر دے، کسی طریقے سے اللہ کے کوئی چمکتی ہوئی تلوار آئے اس کے گردن کاٹ کے چلی جائے. بھائی ہو سکتا تھا نا، یہ پتھر ہی کیوں؟ کہا ہماری مصلحت ہم خوب جانتے ہیں، ہم نے جو عذاب کعبے کے دشمن کے لیے طے کیا تھا وہی عذاب مولود ہے کعبہ کے دشمن کو دیں گے. تقریر تمام ہو گئی. میری گفتگو مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. اچھا مالک بھائی سننا، اس لیے جائزے کہ مجھے مصائب تک جانا ہے اور دو جملے مصائب کے بھی عرض کرنے ہیں، لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے نا. بھائی سننا، اس لیے بات سننے کی ہے. مالک اس نے عذاب مانگا تو کیا ضروری ہے کہ وہ عذاب مانگے تو فوراً بھیج دے؟ ہزاروں لوگ ہیں دنیا میں جو عذاب مانگتے ہیں، تیری مصلحت تو خوب بہتر جانتا ہے کہ کب عذاب بھیجے کب نہ بھیجے، تو یہ اتنی اجرت کیوں ہے؟ یہ اتنی اجلت کیوں ہے؟ ادھر عذاب مانگا ادھر پتھر آ گیا، چھوڑ دے دو چار دس مہینے زندگی گزار دے پھر عذاب نازل کر دے. کہا کہ نہیں چھوڑوں گا نہیں, بتا جو رکھنا چھوڑوں گا نہیں, لا الہ الا اللہ کے مخالف کو برداشت کروں گا دنیا میں, آخرت میں عذاب دوں گا. محمد رسول اللہ کے مخالف کو برداشت کروں گا دنیا میں, بتاؤ جو آخرت میں عذاب دوں گا, لیکن علی الولی اللہ کے مخالف کو نہ دنیا میں برداشت کروں گا نہ آخرت میں برداشت کروں گا. مسئلے کو جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کلمہ کا دشمن ہو جاتا ہے وہ. بھائی آسان لفظوں میں کر رہا ہوں, جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ شخص اس کلمہ سے دشمنی کر لیتا ہے. بھائی ابو جہل کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا, وہ لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو گیا. سننا ابو جہل کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا, وہ لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو گیا. ابو لہب کی سمجھ میں محمد رسول اللہ نہیں آیا, وہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہو گیا. اب میں تاریخ کے کتنے ابو گنواؤں؟ دین پہ وقت آئے یا ابو طالب بڑھے, یا ابو طالب کا بیٹا بڑھے, یا ابو طالب کے بیٹے کا بیٹا بڑھے. بس یہ بھی ہیڈ لائن ہے. کبھی عرض کروں گا, تقریر تمام ہو رہی ہے. دیکھو خاندان ابو طالب کے لیے علم الانساب میں ایک لفظ ہے طالبی جین, ابو طالب کے بیٹے, ابو طالب کے پوتے, ابو طالب کے نواسے طالبی جین کہلاتے ہیں. ابو الفرج اصفہانی ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے, اور اس نے آل محمد کی شان میں بہودگیاں لکھی ہیں اغانی کے اندر. اس کی ایک کتاب ہے مقاتل الطالبین, خاندان ابو طالب کے مقتل کیسے کیسے قتل ہوئے ہیں, ہے نا؟ تو اب خاندان ابو طالب کا مقتل اتنا طویل و عریض ہے کہ کبھی اگر موقع ہوا تو اس کے تفصیلات عرض کروں گا. اس ابو طالب کے چار بیٹے, جعفر, طالب, عقیل, علی. اختلاف صحیح, لیکن اکثر مورخین کا خیال ہے کہ جعفر ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے, جعفر طیار. لکھا ہے علماء تاریخ نے کہ حضرت جعفر طیار یہ السابقون السابقون اولئک المقربون, یہ جو سابقون اولون ہیں نا, انتہائی پرانے اسلام لانے والے اور پرانے ہجرت کرنے والے, ان میں سر فہرست ہے حضرت جعفر. ہجرت سے بہت پہلے جب مسلمانوں پر مکے میں زندگی تنگ کر دی گئی تھی تو پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ جعفر کچھ تھوڑے سے مسلمانوں کو لے کر حبشہ ہجرت کر جاؤ. تو جعفر نے حبشہ ہجرت کی, وہ اس زمانے کا بادشاہ تھا نجاشی, حبشہ ہجرت کی. نجاشی کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے جعفر نے, بھائی بہت بڑی شخصیت ہے, علی کا بڑا بھائی ہے نا, بہت بڑی شخصیت ہے. جو خطبہ دیا ہے آج تک تاریخ اسلام کا افتخار ہے, وہ خطبہ ہے محفوظ تاریخوں کے اندر. جعفر نے خطبہ دیا نجاشی کے دربار میں اور نجاشی مسلمان ہو گیا, دربار کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے, افریقہ میں اسلام پھیل گیا فقط جعفر کے ایک خطبے سے. آج تک جو افریقہ میں اسلام پایا جاتا ہے وہ جعفر کے اس خطبے کی نشانی ہے. تو ہجرت سے برسوں پہلے گئے تھے حبشہ, برسوں رہے. ہجرت کے 7 سال کے بعد مدینے واپس آئے جعفر طیار.
مدینے میں
پہنچنے کے بعد انہیں خبر ملی کہ پیغمبر سن ساتھی جی پیغمبر موجود نہیں ہے، پیغمبر گئے خیبر فتح کرنے کے لیے۔ جعفر فوراً مدینے سے خیبر کی طرف چلے اور خیبر میں اس وقت پہنچے ہیں جب علی دروازے کو جھٹک کے پھینک چکے تھے، جھٹکا دے کر علی نے توڑا تھا دروازے کو، پھینک چکے تھے، خیبر فتح ہو چکا تھا اور رسول کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ خیبر فتح ہو گیا۔ وہ خیبر جو 39 دن سے فتح نہیں ہو رہا تھا وہ آخر فتح ہو گیا، خوش تھے نا رسول۔ اتنے میں کسی نے آگے کہا جعفر آ گئے، کسی نے کہا جعفر آ گئے، رسول کھڑے ہوئے، جعفر کو گلے سے لگایا، مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا، دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، میں فتح خیبر کی عید مناؤں یا جعفر کے آنے کی عید مناؤں؟ جعفر سمجھ میں آ گیا، ابو طالب کا بیٹا ہے جعفر، بھائی دور جانا ہے، دور جانا ہے، اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلات دیا جائے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے تفصیلات دے دوں۔ بھائی گفتگو گھنٹے سے اوپر چلی گئی، میں معذرت خواہوں مسائل کے بھی دو جملے مجھے کہنے ہیں۔ اچھا جعفر آئے غزوہ موتا میں، جعفر کے ہاتھ میں فوج کا علم تھا اور فوج کی سالاری ان کے پاس تھی، بڑی بے جگری سے لڑے اور تاریخ نے کم ریکارڈ پہ رکھا ہے واقعات کو جتنا تفصیل سے جعفر کا لڑنا لکھا ہے غزوہ موتا میں۔ اسی جنگ میں جعفر کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے اور جعفر غزوہ موتا میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے، اور پیغمبر تک جب یہ اطلاع پہنچی کہا مت گھبراؤ، جعفر نور کے پروں سے اس وقت جنت میں پرواز کر رہا ہے، تیار کے معنی پرواز کرنے والا، اس دن سے جعفر کا لقب بنا جعفر تیار۔ بات واضح ہو گئی؟ تو ابو طالب کا بیٹا جعفر تیار، جعفر تیار کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر تیار، اور اس کی شادی ہوئی جناب زینب سے۔ اب کچھ رشتے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کی شادی ہوئی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، اور میں ابھی عرض کر کے آ رہا ہوں کہ صرف علی بہت بڑے بہادر تھے نا، لیکن صفین میں جب عبداللہ ابن جعفر تیار جنگ کر رہے تھے نصر پاک میں نے کہا، تو علی خوش ہو کے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے دیکھو عبداللہ کیسے لڑ رہا ہے، دیکھو میرا عبداللہ کیسے لڑ رہا ہے، کیوں نہ ہو جعفر کا بیٹا ہے نا، اس عبداللہ کی شادی ہوئی شہزادی زینب سے، اور اس عبداللہ کے بیٹے ہیں اونو محمد۔ بات آ گئی اس مرحلے تک، اور اب مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں دیکھو محرم کی پانچویں تاریخ بھی گزر گئی اور حق نہ ادا ہو سکا، تو اب جملے سنو، بڑی کنٹروورسی، آرام سے سنتے جانا، دو ہی جملے مسائل میں کہوں گا اور اجازت لے لوں گا، لیکن جملے تو سنو۔ بڑا اختلاف ہے کہ کربلا کی جنگ شروع کیسے ہوئی، پہنچوں گا میں اونو محمد تک، میں جاؤں گا اونو محمد تک، لیکن یہ جملے سنتے جاؤ، بڑا اختلاف ہے کہ کربلا کی جنگ کیسے شروع ہوئی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے، سب کا، کہ حسین اپنے ایک ایک ساتھی کو اور ایک ایک رشتے دار کو روک رہے تھے، دیکھو پہل نہ کرنا، دیکھو تلوار نہ کھینچنا، دیکھو تیر نہ چلانا، جب تک ادھر سے کوئی کاروائی نہ ہو جائے تم کچھ نہیں کرو گے، تمہیں قسم دیتا ہوں، ایک ایک کو حسین نے روکا ہوا تھا۔ اتنے میں لشکر یزید سے 4000 تیر چلے اور ان تیروں کی زد میں 25 صحابہ حسین کے شہید ہوئے۔ جب شہید ہو گئے تو اب حسین نے اجازت دی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ہر کا بیٹا گیا، حبیب ابن مظاہر اسدی گئے، مسلم ابن اوسجا گئے، عابس ابن شبیب شاکری گئے، یہ اصحاب گئے، اصحاب ختم ہوئے، اب رہ گئے بنی ہاشم کے رشتہ دار۔ سننا، بنی ہاشم بچے ہیں نا، اب بنی ہاشم میں ایک بحث شروع ہوئی کہ پہلے کون جائے، اولاد عقیل کہتی ہے پہلے ہم جائیں گے، اولاد جعفر کہتی ہے پہلے ہم جائیں گے، یعنی عجیب صورتحال ہے، آگے بار اپنے باپ کی صورت دیکھ رہے ہیں کہ بابا مجھے اجازت ہو، بھتیجا بار بار چچا کے سامنے سے گزر رہا ہے کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جائے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ پہلے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ عباس اس منظر کو دیکھ رہے تھے چپ چاپ سے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ پہلے مجھے جنگ کی اجازت ملے۔ خیمے میں گئے، اپنے بھائیوں سے کہا، ام البنین کے بیٹے، علی کے وہ بیٹے کہ ام البنین کے بطن متحر سے تھے، اپنے بھائیوں سے کہا کہ آج قربانی کا دن ہے، آج اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، آج قربانی کا دن ہے، آج اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، آج اپنے بڑے بھائی کو شرمندہ نہ کرنا۔ بھائی عباس کے بھائی گئے، تین بھائی تھے عباس کے کربلا کے میدان میں، تینوں اجازت لے کے میدان میں گئے، جب زخمی ہو کے گرے
آواز دی السلام علیکم جب رسول اللہ. عباس گئے دوڑتے ہوئے بھائیوں کے لاشیں لائے خیمے میں رکھے. عباس عباس کے تینوں بھائی شہید ہو گئے. اب سنو گریے کا مکان تو اب آیا ہے. تینوں بھائی شہید ہو گئے نا. اچھا اب خاموشی ہے. عباس کے تینوں بھائی شہید ہو گئے اور اب ہر شہید دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ پہلے یہ اجازت ہے یا پہلے میں. ہر ایک کی تمنا ہے کہ پہلے مجھے اجازت ملے لیکن احترام مرحوز خاطر ہے.
اتنے میں عباس اپنے خیمے میں گئے اور اب جو باہر نکلے تو عباس کے ہاتھ میں ایک 9 برس کے بچے کا ہاتھ تھا.
عباس کے ہاتھ میں ایک 9 برس کے بچے کا ہاتھ تھا. محمد ابن عباس, عباس کا چھوٹا بیٹا.
بچے کو لائے, بچے کو لائے حسین کی خدمت میں. کہا مولا غلام زادے کو اجازت ہو. حسین کانپنے لگے, حسین تھر تھرانے لگے, بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے عباس میں کب تک ام البنین کے گھر کو اجاڑتا دیکھتا رہا ہوں.
عباس مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو اجازت دے دوں.
ادھر خیمے میں شہزادی زینب کو خبر ہو گئی کہ عباس کا بیٹا میدان میں جا رہا ہے. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہنے لگی فضا ذرا دیکھنا میرے دونوں بیٹے کدھر ہیں.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ, فضا ذرا دیکھنا میرے دونوں بیٹے کدھر ہیں. وہ آخر جنگ میں جاتے کیوں نہیں؟
کسی نے پکار کے کہا کہ شہزادی مت گھبراؤ, شیر کے بچے ہیں اول محمد, شیر کے بچے ہیں. وہ تو بار بار جانا چاہتے ہیں اور بار بار تڑپ رہے ہیں کہ مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے. لیکن حسین نے دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. کہا خیر کوئی بات نہیں. یہ کہہ کے شہزادی چپ ہوئی اور ادھر عباس نے پھر ہاتھ جوڑ لیے, مولا میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت ہو. حسین نے اجازت دی.
چھوٹا بچہ نا 9 برس کا, حسین نے اجازت دی. عباس کچھ دور تک مقتل میں بیٹے کے ساتھ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹے جب تلوار پڑے تو گھبرا کے پلٹ نہ آنا.
بیٹے جب تلوار لگے تو گھبرا کے میدان سے پلٹ نہ آنا. بیٹے محمد تو میری عزت ہے, بیٹے محمد تو میری عزت ہے. لیکن بیٹے محمد یہ بھی سن لے کہ تو میری جان ہے اور حسین فاطمہ زہرا کی جان ہے. بس آخری آپ نے گریہ کیا تقریر تمام ہو گئی. بچہ گیا, اس نے تلوار چلائی, زمین پہ آیا اور آواز دی واہ ماں ہوتر گری, چچا میری مدد کو پہنچیے. جیسے ہی عباس کے بیٹے کی آواز حسین کے کانوں میں آئی, عباس قریب کھڑے ہوئے تھے, عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگانی چاہیے. حسین نے زور سے کہا عباس رک جاؤ, میں تم سے بہت شرمندہ ہوں, تمہاری ماں ام البنین سے بڑا شرمندہ ہوں. عباس کسی باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ بیٹے کے لاشے پہ جا سکے. عباس میں لاشا لے کے آؤں گا. حسین کہے بس اجرکم اللہ.
حسین گئے, محمد ابن عباس کے لاشے کو لائے, لاشا خیمے میں آیا. عباس کی زوجہ محمد کی ماں خاموش آ کے لاشے پہ کھڑی ہو گئی. اتنے میں اپنے خیمے سے شہزادی زینب آئیں. کہا بی بی خدا تمہیں مبارک کرے, اللہ نے تمہاری قربانی قبول کی. اور پھر مڑی فضا کی طرف کہ میرے آن و محمد کدھر ہیں.
کہا بی بی کیا بتائیں, حسین انہیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے. کہا جاؤ بھائی کو بلا کے لاؤ. بتا آخری جملے سننا, جاؤ بھائی کو بلا کے لاؤ. حسین آئے. شہزادی کھڑی ہوئی تھی, دیکھا کہ چہرہ سرخ ہے, کن پٹی سے پسینہ جاری ہے, آنکھیں لال ہیں. کہا بہن بات کیا ہے. کہا بھیا اتنی بڑی زندگی گزر گئی, میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا؟ بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. اتنی بڑی زندگی گزر گئی, کبھی میں نے کچھ مانگا؟ کہا نہیں بہن نہیں مانگا. کہا لیکن بھیا آج مانگوں گی, میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دو. اجازت ملی, بڑے مظلوم بیٹے ہیں, اجازت ملی. شہزادی نے پوشاک پہنائی، تلوار حمائل کی، اور جب چلنے لگے تو کہا بیٹو عبداللہ کے بیٹے ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، دیکھو جنگ سے جنگ کو پیٹھ دکھا کے واپس نہ آنا۔ کہا اما، بیٹوں نے کہا آخری جملے ہیں، اما آپ فکر نہ کریں، کل کل یاشور کے دن کی بات ہو رہی ہے، کل مامو جان سے پوچھ لیجئے گا کہ ہم نے داد شجاعت دی یا داد شجاعت دینے میں کوئی کمی کی۔ میری تقریر اس منزل پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ماں کو سلام کیا، دونوں بچے باہر نکلے، حسین ابن علی کو سلام کیا، پیدل چلے میدان میں، دونوں نے تلواریں کھینچی اور یہ کہہ کے حملہ کیا دونوں بھائیوں نے کہ آج پسر ساتھ کے خیمے پہ حملہ کرنا ہے۔ دونوں بھائی چلے، ایک مرتبہ یزید کی فوج کا ایک دستہ دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اب جو تلواریں چلی تو ہر تلوار پہ کہا مامو جان، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مامو جان ہماری خبر لیجئے، ہماری خبر لیجئے۔ حسین آئے، اپنی آبا بچھائی، آن و محمد کے ٹکڑے اٹھا کے رکھے، مقتل سے لائے۔ بھائی آخری جملہ سنو، تھوڑی دیر کے لیے تابوت رکھو، خدا کی قسم ایک جملہ سنتے جاؤ، میری مجلس تمام ہو گئی۔ اتنے مظلوم بچے، آخری جملہ سننا، اب کچھ نہیں عرض کروں گا، اتنے مظلوم بچے کہ جب رہائی ملی دمشق میں تو ساری بیویاں اپنے اپنے رشتہ داروں کے سر لیے ہوئے رو رہی تھی۔ شام کی عورتوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر کنارے پر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بوڑھی عورت نے پوچھا ارے کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ تو شہزادی نے جواب دیا ارے ان کی ماں میں ہوں، لیکن بھائی کو ماتم کروں یہ بچوں۔